الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم قابل صد احترام علماء کرام عزیز طالب علم ساتھیوں اور حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب مجھے یہاں جامعہ اسلامیہ مسجد الفیصل میں آج پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ عظیم الشان دینی مرکز بارونق علاقے میں اور نئے آبادی میں قائم کیا گیا ہے. آج کا یہ پروگرام حضرت قاری ریاض احمد صاحب کے حکم پر میں نے کئی روز پہلے متعین کیا تھا. میری مصروفیات اور مجبوریاں ایسی ہیں جن کا عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آج کی محفل میں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ میں ایک بڑے ہی ضروری کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے شیعہ کی سیاسی تاریخ کے بارے میں گفتگو کروں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گہری سازش والا فتنہ شیعہ کا ہے. شیعہ سے زیادہ خطرناک فتنہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کی طرف اسلام نے نشاندہی کی ہو. جو شخص شیعہ مذہب سے واقفیت نہیں رکھتا وہ میری اس بات پر شاید یقین نہ کرے، لیکن جو شخص مطالعہ کرتا ہے اور شیعہ مذہب سے واقفیت حاصل کر چکا ہے یا اس کو کچھ مطالعہ ہے وہ یہ بات سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ بھی شیعہ کا ہے اور جتنے بھی دنیا کے کفر ہیں ان تمام سے بڑا کفر بھی شیعہ کا ہے. یہ کوئی لفاظی نہیں. میں خود جس وقت اس مذہب سے لا علم تھا اور میں نے اپنی کتاب خمینیزم اور اسلام جب نہیں لکھی تھی اور شیعہ مذہب کا میں مطالعہ نہیں کر سکا تھا، تو میرا نقطہ نظر بھی وہی ایک سادہ تھا کہ جس طرح عام مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف تازیے پر ہے، متے پر ہے، تقیے پر ہے یا محرم کے جلوس پر ہے اور کوئی اختلاف نہیں. یہی بات اس اجتماع میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بس اتنا ہی اختلاف، شیعہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ کیسے ہے، میں اس پر مختصر گفتگو کروں گا اور ان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کروں گا. ویسے شیعہ کے عقائد جو ہیں وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں، سکھوں اور قادیانیوں سے زیادہ بڑے کفر کے وجوہ رکھتے ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو کروں گا، یا آئندہ ہفتے میں جامعہ قاسمیہ میں بھی شاید اس موضوع پر گفتگو کروں اور مجھے ٹائم اللہ کرے مل جائے. میرے بھائیو، قرآن پاک کا جو انداز ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ شیعہ مذہب کتنا خطرناک ہے. شیعہ مذہب کوئی نیا فتنہ نہیں، یہ پرانا فتنہ ہے. قادیانی فتنے کی عمر 100 سال ہے، لیکن شیعہ کی عمر 100 سال نہیں بلکہ 1400 سال. شیعہ مذہب کا بانی خود شیعہ کی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے رجال کشی، اس رجال کشی کے 71 صفحے پر شیعہ مذہب کی تاریخ لکھتا ہے. رجال کشی ایک بڑی معتبر کتاب ہے شیعہ کی، قاضی نور اللہ شوستری نے لکھی. اس میں قاضی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد رکھنے والے آدمی کا نام عبداللہ بن سبا ہے، اور یہ عبداللہ بن سبا نسلاً یہودی تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، منافق تھا. یہ شیعہ مذہب کا اصل بانی. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ کیسے بانی ہے، کس نے کیسے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی. یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے. جب اصل اختلاف کا پتہ چل جائے گا تو عبداللہ بن سبا کا بھی پتہ چل جائے گا، عبداللہ بن ابئی کا بھی پتہ چل جائے گا. شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نہ قرآن پر ہے نہ صحابہ پر ہے، اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اس مسئلے پر ہے جس مسئلے سے یہ ساری شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ امامت. شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کے اصل اختلاف کی بنیاد ہے مسئلہ امامت. شیعہ نے امامت کا جو تصور پیش کیا، اس امامت کے تصور کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن نے تحریف کی، اس سے مسئلہ قرآن نکل آیا اور یہ کہہ دیا کہ 12 اور وہ اصلی آیتیں جو تھی حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر و عمر نے قرآن سے نکال دی. تو امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بدل دیا، اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہی یہ عقیدہ گھڑا کہ 12 اماموں کا درجہ 124,000 انبیاء سے بلند ہے. یہ بھی امامت کی وجہ سے رسول اللہ اپنے مشن میں نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، یہ عقیدہ بھی امامت کو ثابت کرنے کے لیے گھڑا گیا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، یہ عقیدہ جسے عقیدہ بادعا کہتے ہیں، یہ عقیدہ بھی امامت کو ثابت کرنے کے لیے گھڑا گیا۔ عقیدہ بادعا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو جانشین بنائے گا، اور بعد میں فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کاظم کو بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو تھا وہ بھول گیا، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منحرف ہو گیا۔ تو یہ امامت کے مسئلے کی بنیاد پر عقیدہ بدا گڑا گیا، اور بدا عربی زبان میں کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، ظاہر ہونے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک بات پہلے ظاہر نہیں تھی اور بعد میں ظاہر ہو گئی، اس کو عقیدہ بدا کہتے ہیں۔ عقیدہ بدا، عقیدہ تحریف قرآن اور عقیدہ تکفیر صحابہ، یہ تمام کے تمام شیعہ کے عقائد مسئلہ امامت کی وجہ سے گھڑے گئے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کا کوئی مقام نہیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو کافر تھے، اور حضور کے بعد درجہ علی کا ہے، اور علی کے بعد باقی 12 اماموں کا۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے گئے کہ جی خلفاء نے قرآن بدل ڈالا۔ بھی سوال یہ ہے کہ اگر امام معصوم ہوتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، یہ سوال تھا۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن تو ابو بکر عمر نے بدل دیا، اس میں ہمارا ذکر تھا اماموں کا، اس لیے بدل دیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی واضح اعلان کرنا چاہیے تھا امام معصوم ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا۔ بھئی کوئی گواہ تو تمہارا ہو، کوئی امام ایسے تھے۔ انہوں نے کہا گواہ کون ہو، ابو بکر عمر تو کافر تھے۔ تو امام کو، عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے تمام جتنے بھی کفر ہیں شیعہ کے، ان کی بنیاد امامت کو ثابت کرنے کے لیے رکھی گئی۔ اور امامت جو ہے اس کا نعرہ سب سے پہلے جس نے لگایا اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ یہ عبداللہ بن سبا وہ آدمی ہے، ٹھگنے قد کا تھا، چھوٹا سا اس کا قد تھا، ایک آنکھ سے یہ اندھا تھا، رنگ کالا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی غالباً اسی کی نسل سے ہوگا، یہ چھوٹے قد کا اور اندھا تھا ایک آنکھ سے۔ اس نے یہ عقیدہ گڑا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی، وصیت والا، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد تو امام ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وصی کا نام ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اسی طرح اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا ایک وصی ہے اور جس کا نام ہے علی علیہ السلام۔ یہ ہے بنیاد شیعہ مذہب کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے وصی کا نام علی۔ اور شیعہ کے نزدیک 12 اماموں کی حیثیت انبیاء سے بہت بلند ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ امامت ہے۔ میں عقیدہ امامت پر گفتگو نہیں کر رہا، ورنہ اس پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ امامت کا تصور کیا ہے شیعہ کا، اور مسلمانوں کے نزدیک حضور کے بعد نظریہ خلافت کا تصور ہے۔ قرآن پاک نے اسلام کو نظریہ خلافت دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تم سے کیا ہے کہ ضرور بر ضرور زمین میں خلیفے بنائے گا، اور خلفاء کا کیا کیا کام ہوگا وہ کام بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ لیکن شیعہ نے یہ کہا کہ یہ بات نہیں، خلافت کا تصور نہیں، بلکہ اسلام نے تصور امامت دیا ہے۔ اور بھئی تصور امامت کی دلیل کیا ہے؟ پورا قرآن کھولو کہیں امامت کا ذکر نہیں، پورا قرآن کھولو کہیں تمہارے تصور کا ذکر ہی نہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، امام پر وحی آتی ہے، امام کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں قرآن کو ابو بکر عمر نے تبدیل کر دیا تھا، بھئی قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں۔ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے اصول کافی، اصول کافی بھی چلو اصول کافی میں دکھا دو۔ ان کا جی اصول کافی میں، فروع کافی میں، یا ان کتابوں میں نہیں، بلکہ اس کا ذکر حضرت علی نے کیا تھا ایک ایسی کتاب میں جو کتاب غار میں ہے، سرہ مرہ غار ہے، اسی میں وہ قرآن ہے اور اسی میں وہ سارے احکامات ہیں، وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور وہ امام مہدی کی لے کر آئے گا جو 7 سال کی عمر میں غائب ہوگا، یہ ان کا تصور۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیعہ کے نزدیک پہلے امام کا نام علی المرتضیٰ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 3 امام ہیں۔ چوتھے امام ہیں حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بعد حضرت باکر، حضرت جعفر صادق اور موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، محمد المہدی، یہ 12 امام. یہ جو محمد المہدی ہیں یہ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے دنیا میں ابھی آنا ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابھی انہوں نے دنیا میں آنا ہے. 7 سال کی عمر میں اصلی قرآن لے کر غار میں چھپ گئے، اور وہ غار بھی عراق میں ہے. بغداد کے پاس ایک جگہ کا نام لیتے ہیں کہ سرہ من رعا، ایک جگہ ہے وہاں پر وہ غار ہے، اس میں یہ امام مہدی چھپا ہوا ہے، اور قرب قیامت میں سچا قرآن لے کر آئے گا. یہ ان کا مذہب. تو خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ مختصر آپ کو اگلی بات سمجھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. تو قرآن پاک کے آپ انداز کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو برا کہنا، اس کا آغاز رسول اللہ کے دور سے ہوا ہے، اور اس کی مثال سب سے پہلے دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، اور ان منافقین کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورۃ نور میں ہے، والذی تولیٰ کبرہ منہم لہ عذاب علیم، کہ وہ جو والذی تولیٰ کبرہ، اس کبر سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے، اور وہ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ والذی تولیٰ کبرہ میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسی کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے کہ جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی. قرآن پاک نے خود کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ قرآن نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تو انہوں نے حاضر جواب دیا ہم بے وقوف لوگوں جیسا ایمان کیوں لائے. تو اب صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا انہم هم السفہاء، کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. یعنی صحابہ کرام کے لیے جو لفظ کسی نے استعمال کیا، اللہ نے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف ہے، تو اللہ نے کہا نہیں تم بے وقوف ہو. تو یہاں سے استدلال کیا ہوا کہ جو آئندہ بھی قیامت تک جو لفظ کوئی صحابہ کے لیے برا کہے گا، تم اس کو وہی لفظ کہو. مثلا صحابہ کو کوئی کافر کہے، تم اس کو کافر کہو. صحابہ کو کوئی منافق کہے، تم اسے منافق کہو. صحابہ کو کوئی بےمان کہے، تم اسے بےمان کہو. صحابہ کو کوئی زندگی کہے، تم اسے زندگی کہو. دیکھو شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، ہم اسی دلیل سے شیعہ کو کافر کہتے ہیں. شیعہ نے صحابہ کو مرتد کہا، ہم اسی دلیل سے شیعہ کو مرتد کہتے ہیں. شیعہ نے صحابہ کو منافق کہا، ہم اسی دلیل سے اس کو منافق کہتے ہیں. یہ لمبی بحث ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی نے صحابہ کو برا کہنے کی بنیاد رکھی، اور پھر باقاعدہ اس مذہب ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن ابی بھی منافق تھا، عبداللہ بن سبا بھی منافق تھا، اور وہ بھی یعنی بعد میں مسلمان اپنے آپ کو کہنے لگا تھا. تو عبداللہ بن ابی نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور کے وصی حضرت علی. یہ نعرہ اس نے کہاں لگایا؟ مصر میں لگایا. مصر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت کی بنیاد اسی عبداللہ بن سبا نے رکھی، جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا جو تھا مدینہ منورہ میں، اس نے حضرت ابو بکر حضرت عثمان کے خلاف پروپگنڈا شروع کیا، تو حضرت عثمان غنی نے اسے نکال دیا. یہ وہاں سے نکلا تو شام چلا گیا، وہاں سے امیر معاویہ نے بھی نکال دیا، تو وہاں سے آیا تو مصر چلا گیا. تو مصر میں اس کو کچھ اپنے دو آدمی مل گئے، منافقین مل گئے، کچھ لوگ مل گئے، تو ان کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کے خلاف ایک انہوں نے یعنی جماعت بنائی، ایک گروہ تیار کیا منافقین کا، عثمان غنی کو قتل کر دو، اصل حق خلافت کا علی کا ہے، اور رسول اللہ کا وصی علی ہے. ابو بکر کی خلافت بھی غلط تھی، عثمان عمر کی خلافت بھی غلط تھی، نعوذ باللہ، عثمان غنی کی خلافت بھی غلط تھی، حق علی کا ہے، علی کو حق دلاؤ، خاندان نبوت کو حق دلاؤ. یہ ایک بنیاد، اس بنیاد پر کام شروع کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو سیاسی طور پر حکومتی سطح پر جو صحابہ کے خلاف دشمنی کی گئی وہ ایران کی طرف سے ہوئی، اس لیے کہ ایران کا ایک شہزادہ تھا جس کو تاریخ کی کتابوں میں ہرمزان کہتے ہیں، ساری کتابوں میں اس کا نام ہے ہرمزان. تو وہ جو ہرمزان ہے، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات سے مرعوب ہو کر سازش کی ان کے قتل کی، اور فیروز ابو لولو مجوسی سے مل کر، اور ایک جیفونہ یہودی تھا، جیفونہ یہودی، ان سے مل کر یہود و مجوس نے ایک سازش کیا، چنانچہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، ان کی فتوحات سے خائف ہو کر یہود و مجوس کی سازش سے فاروق اعظم شہید کیے گئے، اور جس آدمی نے فاروق اعظم کو شہید کیا اس کا نام فیروز تھا، اس کا نام کیا تھا؟ فیروز۔ اس لیے یہ جو اپنا شیعہ لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس میں ایک فیروزی رنگ کا ایک یعنی نگ ہوتا ہے انگوٹھی میں، وہ اصل میں یہ فیروزہ جو ہے یہ اسی بابا فیروز کی طرف منسوب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی شیعہ علاقوں میں عید بابا شجاع کے نام پر اشتہار چھپتے ہیں، تو بابا شجاع بھی شیعہ کی اصطلاح میں اسی فیروز کو کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو جس آدمی نے قتل کیا ہے اس کے نام کی عید منائی جاتی ہے شیعہ کے ہاں، اور اسے بابا شجاع کہا جاتا ہے، اور اس کا نام فیروز تھا۔ مسلمانوں میں تو اتنی غیرت یعنی نہیں ہے کہ کوئی آدمی فیروز اپنا نام نہ رکھے، مسلمان اپنا نام فیروز رکھتے ہیں، حالانکہ کوئی شیعہ اپنا نام عبد الرحمان نہیں رکھے گا، یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ عبد الرحمان بن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے، تو فیروز نام مسلمان رکھتے، اور دوسرے نمبر پر پرویز بھی نام مسلمان رکھتے۔ یہ علیحدہ میرا موضوع ہے، پرویز نام ہے، پرویز ایک بادشاہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی، رسول اللہ کو برا کہا، اتنا برا کہا کہ اتنا برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نہیں کہا جتنا پرویز بادشاہ نے کہا، حضور کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے۔ لیکن آج کل کوئی اپنا نام ابو جہل نہیں رکھتا، لیکن فیروز رکھتا ہے، فیروز پرویز بھی رکھتا ہے، تو پرویز حضور علیہ السلام کو گالی دینے والا، فیروز حضرت فاروق اعظم کو قتل کرنے والا۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ غیرت اور حمیت ختم ہو گئی ہے اس لیے ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن سبا نے اس مذہب کی بنیاد رکھی کہ جس مذہب میں حضرت علی کو حضور کے بعد درجہ ملنا چاہیے تھا، اور ابو بکر و عمر اور عثمان نے نعوذ باللہ غصب کر کے، جھگڑا کر کے، ظلم کر کے، حضرت فاطمہ کا حق چھین کر زبردستی خلافتوں پر قبضہ کر لیا، یہ حق حضرت علی کا تھا۔ یہ ہے شیعہ کا وہ نقطہ نظر جس کی بنیاد پر اس مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد شیعہ جو ہے اس نے آگے بڑھ کر پر کھولے، اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام موسیٰ کاظم تھا، ایک کا نام اسماعیل۔ اسماعیل ان کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ شیعہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جانشین اسماعیل کو بننا چاہیے تھا لیکن ان کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو اسماعیل تھے اصل خلیفہ یہی تھے، تو ہم تو وہی اسماعیل کو مانتے ہیں۔ تو جس شیعہ کے طبقے نے یہ کہا کہ ہم اسماعیل کو مانتے ہیں وہ اسماعیلی فرقہ کہلاتا، اور جنہوں نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا وہ اثنا عشری فرقہ کہلاتا۔ تو یہاں سے شیعہ کے دو فرقے بن گئے، ایک اسماعیلی اور ایک اثنا عشری۔ اثنا عشری شیعہ جو ہے یہ 12 اماموں کا قائل ہے، 12 کو مانتا ہے، اور اسماعیلی جو ہے وہ اسماعیل کو جو حضرت جعفر صادق کے لڑکے تھے ان کو اپنا امام مانتا ہے، اور اسماعیل ہی کو کے تصور کو اور بلکہ ان کے یعنی تصرف کو ہر جگہ مانتا ہے کہ جتنا بھی اسماعیل کے بعد ان کی جو اولاد ہوئی یا ان کے نام لیوا جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کے اندر اسماعیل کی روح کام کر رہی۔ آج جو پوری دنیا میں اسماعیلی فرقے کا سربراہ ہے جسے آغا خان کہتے ہیں، اس کا اصل نام عبد الکریم ہے، عبد الکریم آغا خان۔ یہ عبد الکریم آغا خان اس فرقے کے نزدیک اسی اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اور جو مرتبہ ولایت کا اسماعیل کا تھا وہی مرتبہ آغا خانیوں کے نزدیک عبد الکریم آغا خان کا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ فرقہ، یہ جو آغا خانی فرقہ ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے نزدیک اپنے مذہب کو چھپانا فرض عین ہے، اور اثنا عشری فرقے کے نزدیک اپنے مذہب کو چھپانا یعنی مستحسن ہے، بہتر ہے کہ اپنے مذہب کو چھپایا جائے، استحسان کے درجے میں مذہب کو چھپایا جائے، اور اسماعیلی فرقے کے نزدیک مذہب کو چھپانا فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں آغا خانیوں کا کوئی لٹریچر آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے نزدیک مذہب چھپانا ضرور۔ اسی لیے قدیم کتابوں میں پرانی اصطلاح میں ان کو اسماعیلی نہیں کہتے بلکہ باطنی فرقہ کہتے ہیں. یہ جو باطنی فرقے کا ذکر ہے پرانی کتابوں میں وہ باطنی یہی فرقہ ہے کہ جنہوں نے اپنا مذہب باطن میں چھپایا ہوا ہے اور مذہب کو ظاہر نہیں کرتا, یہ وہ مذہب ہے. تو اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں شیعہ کے کل 70 فرقے لکھے, اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سیف المسلول میں تقریباً 74 فرقے شیعہ کے نقل کیے, اور وہ اصل ان کی بنیاد عبداللہ بن سبا ہے. عبداللہ بن سبا ہی تمام فرقوں کی بنیاد ہے, اور عبداللہ بن سبا وہ آدمی ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی میں حلول کر گیا ہے اور علی جو ہے یہ خدا ہے. حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ اس آدمی نے مجھے خدا کہا تو حضرت علی نے اسے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد اسے مہلت دی کہ تم توبہ کرو. رجال کشی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ خدا ہیں. حضرت علی کو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ خدا ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے آپ ہیں خدا, آپ قطر نفسی کر رہے ہیں, اصل میں خدا آپ ہی ہیں, خدا آپ نے حلول کر گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبداللہ بن سبا کو اس کے 70 ساتھیوں سمیت 3 مہینے کی مہلت دینے کے بعد جب انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کو زندہ جلا دیا. شیعہ مذہب کا بانی زندہ جلایا گیا. اس کے بارے میں دو روایتیں, بعض کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن سبا کو نہیں جلایا گیا, صرف ان کے باقی 70 ساتھیوں کو جلایا گیا. لیکن یہ راجے قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو جلایا گیا اس میں شیعہ مذہب کا اپنا بانی بھی تھا. یہ ہے شیعہ مذہب کی بنیاد. اب آگے چلیے, ایک ڈاکٹر موسیٰ موسوی ہے, ڈاکٹر موسیٰ موسوی عراق میں, اس نے اب یعنی آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے یہ نعرہ لگایا ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے. اس نے کہا کہ یہ ہے شیعہ مذہب کی بنیاد عبداللہ بن سبا نے جو رکھی, جس میں یہ ہے کہ حضرت علی کا جو درجہ ہے یہ نبیوں کے بعد سب سے بلند ہے, حضور علیہ السلام سے کم ہے, باقی نبیوں سے بلند ہے, ابو بکر و عمر سے ان کا درجہ بلند ہے. یہ شیعہ مذہب ہے. باقی تحریف قرآن کا عقیدہ, صحابہ کے کفر کا عقیدہ یہ عبداللہ بن سبا کا نہیں تھا, یہ ڈاکٹر موسیٰ کا دعویٰ ہے. اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کو تبدیل کرنے کا واقعہ ہے یا صحابہ کو کافر کہنے کی بات ہے, یہ محمد بن یعقوب کلہنی کا گھڑا ہوا عقیدہ اور یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. اس نے اس کا انکار کیا. لیکن پوری دنیا کے جتنے بھی شیعہ کے مذاہب ہیں, شیعہ کے فرقے ہیں, ان تمام نے ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی تردید کی ہے, اور کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی تحقیق کو صحیح قرار دے. اس نے کتاب بھی لکھی ہے اصلاح الشیعہ, جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھو قرآن کو تحریف شدہ کہنا یا قرآن کے 80 سپارے 17,000 آیتیں قرآن کی ثابت کرنا یا ابو بکر عمر کو کافر کہنا, یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں. حالانکہ شیعہ مذہب کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا جو ہے اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی وسیع ہے, بلکہ اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ علی خدا ہے. اس نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ ابو بکر عمر کافر تھے, اس کا یہ بھی عقیدہ خود کئی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, اور شیعہ دبے لفظوں میں عبداللہ بن سبا کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور بعض شیعہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نام کی کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ تو یہودی تھا تو کہتے ہیں وہ تو شخصیت ہی کوئی نہیں. لیکن رجال کشی میں قاضی نور اللہ شوستری اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارے اس نظریے کی بنیاد کہ ہر نبی کا وسیع ہوتا ہے, اس کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا ہے جو نسلاً یہودی تھا, اس کو وہ تسلیم کر چکا. اس کے بعد شیعہ نے 1400 سال کے اندر جو ستمکاریاں کی ہیں, جو ظلم کیا ہے, اس کے اندر سب سے بڑا واقعہ سقوط بغداد کا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ میں سقوط بغداد سے بڑا سانحہ آج تک نہیں ہوا. سقوط ڈھاکہ ہوا ہے اور اسی طرح سقوط گرناطہ ہوا ہے, لیکن سقوط بغداد سے بڑا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. سقوط بغداد 352 ہجری میں پیش آیا. سقوط بغداد اور اس موقع پر کیا ہوا تھا کہ بغداد میں خلیفہ مستعصم مقتفی باللہ ایک عباسی حکمران تھا، مستعصم عباسی حکمران تھا، اور وہاں پر ایک شیعہ ابن القمی تھا. اس ابن القمی نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو دعوت دی کہ آؤ میں فوج میں بغاوت کراتا ہوں اور تم بغداد پر قبضہ کرو. چنانچہ ہلاکو اور چنگیز خان نے بغداد کو تاراج کرنے کے لیے بغداد پر اپنی فوجوں کو چڑھا دیا. تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، 1400 سال میں شیعہ کی ستمکاری کے 5 بڑے واقعات، جن میں پہلا واقعہ سقوط بغداد کا ہے کہ جس وقت سقوط بغداد ہوا ہے تو اس کا سارا کردار شیعہ نے ادا کیا ہے. ابن القمی شیعہ تھا اور ابن القمی نے ہلاکو اور چنگیز خان کو دعوت دے کر بغداد کو تاراج کرنا اور زیر و زبر کرنے اور برباد کرنے کی دعوت دی. چنانچہ وہ اس کے ہلاکو خان کی فوجیں آئیں تو اسلام کے اتنے کتب خانے جلائے گئے، اتنی ابتدائی کتابیں جلائی گئیں، اور صرف بغداد میں 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی لاشیں کئی کئی دن تک تڑپتی رہیں، جانور لاشیں لے جاتے رہے، قتل عام رہا اور خون بہا. خون بہا تو دریا کا پانی سرخ ہو گیا خون سے، اور جب آگ کتابوں کو لگائی گئی تو کتابوں کی سیاہی سے پانی دریا کا کیا ہوا، کئی دن تک سرخ چلتا رہا، لاشیں بہتی رہیں. اتنا بڑا سانحہ کہ بغداد اس سے 300 سال بعد تک بغداد میں زندگی نہیں آ سکی، بغداد میں علم نہیں آ سکا. وہ بغداد کہ جو بغداد اسلام کا مرکز تھا، صحابہ کی قبروں کا مرکز تھا، وہ بغداد جہاں علم و معرفت کے چراغ جلتے تھے، جہاں پر بڑی بڑی اسلام کی برگزیدہ ہستیوں نے جنم لیا تھا، جہاں بڑے بڑے سر بر آوردہ لوگ اور اساتین امت جس جگہ پر پیدا ہوئے تھے، اس کو زیر و زبر کرنے کا سہرا کیا کرتے. اور اس کے بعد مصر میں ایک آل بویع ایک خاندان تھا شیعہ کا، اس نے بغاوت کی. آل بویع کی بغاوت سے نور الدین زنگی کا تختہ الٹا لیا اور صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کا مقابلہ کیا، تو اس کی بغاوت، اس کے جنگ میں بغاوت کرنے والا بھی شیعہ تھا، اساس نامی شیعہ. اس نے صلاح الدین ایوبی سے عین موقع پر بغاوت کی اور صلاح الدین ایوبی میں کی فوجوں کے 11,000 سپاہی شہید کر دیے گئے، اور صرف مخبری کی وجہ سے اور شیعہ کی غداری کی. اور کچھ عرصہ کے بعد سلجوکی حکومت قائم ہوئی مصر میں. ایک سلجوکی خاندان تھا جس میں بچے کھچے بنو امیہ اور عباس کے لوگ تھے، ان کو ختم کرنے والی حکومت بھی شیعہ کی تھی. اور ایک شیعہ کا بہت بڑا خرکار یا تقریب کار اسے کہا جائے، وہ ایران کے شہر رے کا رہنے والا تھا. رے جانتے ہیں، بڑیا اور را، رے کا رہنے والا. اس کا نام تھا حسن بن سبا. حسن بن سبا، یہ جو حسن بن سبا تھا، یہ اسماعیلی فرقے کو، اسماعیلیوں کو پوری دنیا میں اسماعیلی مذہب کو نمایاں کرنے میں اس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، حسن بن سبا نے. اور آپ کی معلومات میں یہ بھی بات رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یذمون نبی اللہ. یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے. یہ بھی ارشاد ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو 30، ویسے تو ایک حدیث میں 70 کا ذکر ہے، لیکن 30 ایسے آدمی، علماء نے تطبیق دی ہے کہ 30 ایسے آدمی کہ جن کی امتیں بنے گی اور جو باقاعدہ طور پر، یعنی جن کی حکومتیں قائم ہوں گی وہ لوگ، اور جو بہت بڑی امت بنا کر دنیا کو گمراہ کریں گے ان کی تعداد 30 ہو. اور تلبیس ابلیس میں اور آئمہ تلبیس میں آپ ان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو 30 بڑے بڑے جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں ان میں اب تک 27 آدمی پیدا ہو چکے ہیں، اور ان 27 آدمیوں میں 23 آدمی شیعہ تھے، اور شیعہ میں سے یہ اثنا عشری شیعہ ہے، اثنا عشریوں میں 18 تھے اور خارجی شیعوں میں 5 تھے، اور خارجی شیعوں میں جو 5 تھے ان میں ایک کا نام تھا علی بن محمد خارجی، علی بن محمد خارجی، یہ علی بن محمد خارجی وہ جھوٹا نبی تھا کہ جو نسلم شیعہ تھا، جس نے 40 سال تک عرب کے علاقوں پر حکومت قائم کی، اور جس کی امت 300 سال تک افریقہ اور مصر کے علاقوں میں قائم رہی، اور 300 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ایک رشتہ دار حکمران نے اس پورے فتنے کا خاتمہ کر دیا اور اسے نیست و نابود کر دیا. یہ ایک فائدے کے طور پر میں آپ کے سامنے اس بات کو میں نے عرض کیا. تو میرے بھائیوں، شیعہ نے جتنی بھی اسلامی مملکتیں، ہر مملکت میں جہاں بھی شیعہ کو موقع ملا ہے شیعہ نے ڈنگ مارا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سانحہ ہے، سانحہ بغداد کا، اس کے ذمہ دار شیعہ. دوسرا سانحہ ہے صلاح الدین ایوبی کی شکست کا، اس کے ذمہ دار اصاف نامی شیعہ. اور تیسرا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا، تیسرا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا کہ سلطان ٹیپو اور حیدر علی، انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا. سلطان ٹیپو کے ساتھ جس آدمی نے غداری کی اس کا نام میر صادق تھا اور یہ شیعہ تھا. نواب سراج الدولہ کے ساتھ جس نے غداری کی اور عین جنگ کے موقع پر 900 مربع زمین انگریز سے لے کر جو بک گیا اور مسلمان قوم سے غداری کی، وہ شیعہ تھا میر صادق. میر صادق سلطان ٹیپو سے غداری کرنے والا، اور میر جعفر نواب سراج الدولہ سے غداری کرنے والا. تو یہ دونوں شیعہ. اور آپ دیکھیں پرانی تاریخ آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کہتا ہوں جی بغداد تاراج ہو گیا، آپ کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بھئی بغداد ہوا تھا، کئی مرتبہ بعد میں ہوا ہے، جس طرح دلی کئی مرتبہ اجڑی ہے. کسی کو کیا احساس ہے کہ دلی اجڑ گئی اور بغداد تاراج ہو گیا، غرناطہ تباہ ہو گیا. علامہ اقبال جیسا آدمی غرناطہ میں جا کر نغمے سراتا ہے، نظمیں پڑھتا ہے، اور یعنی مسلمانوں کی بربادی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کی ہر دور میں مسلمانوں کی ستم ظریفی رہی ہے کہ مسلمان شیعہ کو صرف ایک مذہبی فتنہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے. لیکن شیعہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شیعہ نے 1400 سال میں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس دور میں اسلامی حکومتوں کے جگر میں چھرا نہیں گھونپا اور انہیں پارا پارا نہیں کیا. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک ہر دور میں عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا، اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا ہی کے گروپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے مدینہ چھڑوایا، وہ مدینہ سے کوفے آ گئے، تو کوفے آئے تو کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی کو شہید کر دیا، اور پھر اسی جامع مسجد کے مسلح پر حضرت حسن پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. پھر اسی کوفہ کے قریب 10-15 میل کے فاصلے پر حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور ایک شیعہ بھی اس میں نہیں مارا گیا، اور سب حضرت حسین کا خاندان شہید ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسماعیلی فتنے نے جنم لیا، اور حسن بن سبا نے آ کر مسلمان حکومتوں میں فتنے ڈالے. جھوٹی نبوت کے جتنے بھی دعوے ہوئے ان میں 23 آدمی شیعہ تھے، اور سانحہ بغداد پیش آیا تو اس میں شیعہ نے بنیادی کردار ادا کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تو اس میں شیعہ نے بنیادی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد سلطان ٹیپو کو شکست ہوئی تو شیعہ نے بنیادی کردار ادا کیا، نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تو شیعہ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ پرانی تاریخ ہے، لیکن آپ ابھی تازہ کی یعنی تازہ جو حالات پیش آئے ہیں ان کی طرف توجہ کریں کہ افغانستان میں کیا ہوا۔ افغانستان آج سے ایک سال پہلے فتح ہو گیا تھا، کابل پر قبضہ ہو رہا تھا، تمام فوجیں کابل میں قبضے کے لیے آخری حملہ کرنے لگی تھی، اور سات سنی جماعتوں کا اتحاد ہوا۔ ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، خمینی زندہ تھا، اور اس وقت شیعہ کی جو چار تنظیمیں شیعہ تنظیمیں تھیں انہوں نے آ کر یہ کہا کہ افغانستان کے 19 صوبے ہیں، 19 صوبوں میں کم از کم 10 صوبوں پر شیعہ حکومت تسلیم کرو اور لکھ کر دو کہ یہاں پر شیعہ حکومت ہوگی، اگر تم لکھ کر نہیں دیتے ہم بغداد ہم کابل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم جلال آباد پر حملے کی اجازت نہیں دیتے، ہم تمہاری مدد نہیں کرتے، ہمارا کوئی دستہ مدد نہیں کرتا۔ یہ بات حقائق سے تعلق رکھتی ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے افغانستان فتح ہوا، روس چلا گیا، کابل کی فوجوں کابل میں حملہ ہو رہا تھا اور معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور خود جنرل ضیاء کے آخری دور میں بھی یہی بات ہوئی کہ شیعہ نے کہا کہ ہمیں 10 صوبوں پر حکومت دے دی جائے۔ چنانچہ وہ جو معاہدہ جنیوا مذاکرات کے تحت محمد خان جنیجو نے جس پر دستخط کیے تھے وہ ناکام صرف شیعہ کی وجہ سے ہوا۔ اگر شیعہ یہ نہ کہتے کہ 10 صوبوں پر حکومت ہماری ہو تو آج افغانستان پر مجاہدین کی حکومت ہوتی، جو حکومت اہل سنت کی ہوتی اور اہل سنت احناف کی ہوتی، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی حکومت ہوتی، اور وہاں پر پاکستان کی طرح 3% شیعہ ہے، پاکستان میں بھی 3.5% شیعہ ہے، افغانستان میں بھی 2.5% شیعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیعہ نے عین موقع پر آ کر چھرا گھونپا۔ اچھا وہ بھی پرانی بات ہے، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو ابھی دیکھیے وقت عراق میں کیا ہوا ہے۔ آپ اخبارات نہیں آج کل پڑھ رہے، اخبارات آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ عراق کی جنگ ہوئی امریکہ سے، عراق نے کویت پر قبضہ کیا، ہم نے کہا کہ عراق نے غلطی کی، عراق کو کویت پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا موقف یہ تھا، پوری امت مسلمہ کا موقف یہ تھا کہ عراق کو کویت پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جس وقت عراق کے ساتھ امریکہ کی لڑائی شروع ہو گئی باقاعدہ، تو ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ کھلے عام عراق کا حامی ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کویت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر بھی یہ کہا، اپنا اپنا موقف تھا، اس پر ہر آدمی کو اپنا موقف رکھنے کا حق حاصل ہے۔ تو ایک طرف سعودی عرب تھا، کویت، سعودی عرب اور 18 اتحادی ممالک، ایک طرف تھے عراق ایک طرف۔ آپ نے دیکھا کہ آخر میں صدر صدام نے گھٹنے ٹیک دیے، صدر صدام نے شکست تسلیم کر لی اور کویت خالی کر دیا۔ اب جب کویت خالی ہو گیا تو عراق میں کیا ہوا تھا کہ وہ عراق جس عراق کی 4.5 لاکھ فوج میں 2.25 لاکھ فوج اس جنگ میں قتل ہو گئی، اور 75,000 جنگی قیدی اس جنگ میں ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے، امریکہ کی فوجوں کے پاس 2.25 لاکھ آدمی قتل ہو گئے، 75,000 آدمی جنگی قیدی بن گیا، اور پورا ملک زیر و زبر ہو گیا۔ جس طرح بغداد ایک مرتبہ پہلے سکوت اس کو ہوا تھا، اب دوبارہ اس کو سکوت ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا پورا عراق، جنگ ختم ہو گئی، تباہ و برباد۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو ایران عراق کے ساتھ، اب جنگ ختم ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ ایران کا ایک چیلا سید باقر الحکیم، اسے چیلا بنا کر بصرہ میں اتارا، اور اس کو اتارا اور اسلحہ اس کے ساتھ دے دیا، اس نے میٹنگ کی، اس نے شیعہ گروپوں کو جمع کیا، جمع کر کے بغاوت پر لگا دیا، اور خود اسے فرانس پہنچا دیا، اور فرانس پہنچانے کے بعد بصرہ میں بھی بغاوت، کربلا میں بھی بغاوت، نجف اشرف میں بھی بغاوت، اور بغداد کے علاقوں میں بغاوت پھیلا دی۔ اور بی بی سی نے کل رات کہا کہ ایران کے ٹرکوں کے ٹرک ایران کے بغداد میں داخل ہو رہے ہیں اور عراق میں داخل ہو رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں، اور ایران کیا کہتا ہے کہ میں نے عراق میں کچھ نہیں کیا۔ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ سارا اسلحہ باغیوں کو ایران دے رہا ہے، اب عراق اپنے پاؤں پر کیوں کھڑا ہو؟ اس لیے کہ عراق کی طاقت کا پتہ چل گیا تو اس کے پاس جدید اسلحہ ہے، کیمیاوی طاقت ہے، اس کے پاس قوت تھی، اب وہ قوت پاس پاس ہو جائے ایران اس کے پیٹ میں چھرا گھوتا. یہ تازہ چیز، یہ تازہ خبر ہے میرے بھائیوں. جس طرح ایران نے یہاں کیا ہے اسی طرح 1400 سال سے شیعہ پوری دنیا میں کر رہا ہے. اب میں ایک اور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خمینی 11 فروری 1979 کو اقتدار میں آئے تو 11 فروری 1979 کو اقتدار میں آنے کے بعد خمینی نے اعلان کیا لا شیعہ ولا سنیہ، کوئی شیعہ سنی نہیں. یہ اعلان کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے بھی سنا، اخبارات میں پڑھا. اعلان یہ کیا کہ شیعہ سنی میں فرق کوئی، لیکن کام کیا کیا کہ ایران کا دستور ترتیب دیا 1982 میں ایران کا دستور بنایا گیا اور اس دستور کی شک نمبر 12 میں لکھا کہ ایران کا صدر، وزیر اعظم، مشیر، وزیر، ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج سوائے شیعہ اثنا عشری کے کوئی نہیں ہو سکتے. آبادی 67% شیعہ تھی، 33% سنی. ایران کی پارلیمنٹ بنی، پارلیمنٹ میں کیا ہوا کہ 437 ممبر کل پارلیمنٹ، 437 ممبروں میں ایک ممبر بھی سنی نہیں. کل ایران کی آبادی کتنی ہے؟ 5.5 کروڑ. کتنی آبادی ہے؟ 5.5 کروڑ، میں غلط کہتا ہوں، 5.25 کروڑ. 46 ملین، 46 ملین آبادی ہے، 5.25 کروڑ. تو 5.25 کروڑ کی آبادی میں 3 کروڑ شیعہ ہے، 2.25 کروڑ سنی. تو 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے ایک ممبر بھی اسمبلی میں نہیں جا سکتا. 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے ایک ممبر. جب پوری دنیا کے میڈیا نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو شیعہ سنی میں فرق کوئی نہیں اور یہاں پر سنیوں کا کوئی یعنی نمائندہ موجود نہیں، تو خمینی نے کہا کہ ایک سنیوں کا نمائندہ بھی لے. تو سنیوں کا نمائندہ کسے لیا؟ مفتی عبدالعزیز. مفتی عبدالعزیز، مفتی عبدالعزیز بہت بڑے عالم ہیں ایران کے، انہیں ایران کی پورے ملک کے 2.25 کروڑ سنیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں حق دو، میں دو باتیں کہتا ہوں. ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر صبح شام ابو بکر و عمر پر جو لعنت کی جاتی ہے یہ بند کر دی جائے، اور سکولوں اور کالجوں کے اندر جو قالین بچھائے جاتے ہیں ان قالینوں پر ابو بکر و عمر کے نام کی کڑھائی کرنا بند کر دی جائے. دو مطالبے، یہ دو مطالبے اسمبلی میں کیے تو اسی جگہ پر پہلے اجلاس میں مولانا عبدالعزیز صاحب کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور مولانا عبدالعزیز صاحب آج 9 سال ہو گئے آج تک ایران کی جیل میں پڑے ہوئے، اور 1600 علماء ابھی بھی ایران کی جیلوں میں پڑا. کوئی دیکھیے، کشمیر کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، فلسطین کے لیے بھی آواز بلند ہوتی ہے، برطانیہ میں مسلمانوں سے کچھ ہو جائے تو وہاں بھی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن افغان اور لیکن ایران میں 1600 سنی جو جیلوں میں پڑا ہوا ہے ان کے لیے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی کوئی تنظیم ان کے لیے آواز بلند کرنے والی نہیں. جبکہ ایران کا سیاسی جغرافیہ کیا ہے کہ ایران شروع سے سنی ملک، شروع سے شیعہ ملک نہیں تھا. صرف 290 سال پہلے، صرف 290 سال پہلے اسماعیل صفوی ایک شیعہ حکمران کے اقتدار میں آنے کے بعد ایران شیعہ ریاست قرار پایا، اور 40 لاکھ سنیوں کو اسماعیل صفوی نے ذبح کیا. 40 لاکھ سنیوں کو آج سے 290 سال پہلے، یعنی گویا کہ 300 سال پہلے ایران سنی ملک تھا، لیکن 40 لاکھ آدمیوں کو شہید کر دیا گیا اور ایران شیعہ ملک بن گیا. اور اب عراق میں کیا ہے کہ عراق میں 50% شیعہ ہے اور 50% سنی،
اور اب ایران یہ چاہتا ہے کہ عراق کو بھی شیعہ سٹیٹ بنایا جائے، عراق میں بھی بغاوت کی جائے. اور دیکھو ایران، عراق، لبنان اور شام، ان تینوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں. ایران یہ چاہتا ہے کہ عراق میں بھی شیعہ حکومت ہو، لبنان میں تو ہے شیعہ حکومت اور شام میں بھی شیعہ حکومت ہے. حافظ الاسد شیعہ کے نصیری فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے 22,000 علماء کا قتل عام کیا اور حلب کے تمام مدارس پر، سنی مدارس پر بلڈوزر چلا دیا. کوئی سنی عالم شام کے ملک میں اب نہیں ہے، بڑا عالم سب شیعہ نصیری فرقے میں. دیکھیے شیعہ کو جب حکومت ملتی ہے، جب موقع ملتا ہے، وہ سنی کے پیٹ میں چھرا ہوتا ہے، وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. یہ میں نے بہت مختصر الفاظ میں اور جان بوجھ کر آہستہ اس لیے میں نے گفتگو کی ہے تاکہ آپ تحریر بھی کریں اور نوٹس بھی اس کے لکھیں. یہ بڑے مختصر انداز میں شیعہ کی وہ ستم کاریاں ہیں، وہ شیعہ کا ظلم و تشدد ہے جو 1400 سال سے اس پوری دنیا میں سنی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمانان عالم شیعہ کی ستم کاری کا شکار ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ خمینی اقتدار پر آیا، 2-4 سال گزرے، خانہ کعبہ پر حملہ شروع کر دیا، خانہ کعبہ میں جلوس نکلنا شروع کر دیا، خانہ کعبہ میں خمینی کے فوٹو لکھنے شروع کر دیے، اور خمینی کی وصیت کے مطابق اور ایران میں ایران کے تمام یعنی حاجی حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر حملے شروع کر دیے. تو یہ شیعہ کی بین الاقوامی ہسٹری ہے، یہ سیاسی تاریخ ہے. پاکستان بھی جب تک اس سیاسی بدماشی کو نہیں سمجھے گا، یہ ملک بھی شیعہ سازش کا شکار ہو جائے گا. نواز شریف صاحب ایران کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں لیکن ان کو سیاسی تاریخ کا پتہ نہیں. آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں کہ بے نظیر کے دور حکومت میں ایران نے 4 مرتبہ سازش کی کہ بے نظیر پاکستان کو شیعہ ریاست قرار دے، لیکن 4 مرتبہ وہ سازش ناکام ہوئی. کیوں ناکام ہوئی؟ ہمارے پاس اس کے پروف موجود ہیں، اور اگر کوئی موقع آیا تو ہم عدالتوں میں وہ بات رکھنے کے لیے تیار کہ سازش کیسے ناکام ہوئی. اب بھی یہ شیعہ کی سازش ہے کہ پاکستان کو شیعہ ریاست قرار دیا جائے. لیکن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب تک پاکستان میں اہل سنت علماء بالخصوص سپاہ صحابہ موجود ہے، یہ خواب شیعہ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی کچھ سوالات ہیں. میں چونکہ آپ سے عرض کیا تھا کہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا ہوں. یہ ایک طرح سوال ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر، مولانا حق نواز اور مولانا احسان القاسمی کے قاتلوں کا علم نہیں ہوا تو گنجی کے قاتلوں کا علم کیسے ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر اور مولانا حق نواز کے قتل کی سازش ابھی تک بے نقاب نہیں ہو سکی. مولانا حق نواز شہید کو جن لوگوں نے گولی ماری تھی وہ تو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پیسہ کس نے دیا، سازش کس نے تیار کی، وہ ابھی تک گورنمنٹ اس کا سراغ نہیں لگا. مولانا اسحار القاسمی کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ موقع پر پکڑے گئے، اس لیے ایک الیکشن تھا، فوج کا گشت تھا، فوج کا پیرا تھا، انتظامیہ گشت کر رہی تھی، تو موقع پر وہ لوگ سارے پکڑے گئے اور سازش کا پتہ چلا. اور گنجی کا معاملہ ایسے تھا کہ گنجی جب مرا ہے تو اس کے بعد یعنی وہاں سے 5 میل دور جا کر ایک موٹر سائیکل گرا، ایک آدمی وہاں پر گرا، اس کو پکڑا گیا، اس کا نام بھی بدقسمتی سے حق نواز تھا اور وہ جھانکا رہنے والا تھا. انہوں نے شبہ کیا کہ شاید یہی قاتل. بعد میں 1.5 مہینہ تک وہ بے ہوش رہا تو گورنمنٹ نے بیانات دیے کہ یہی قاتل ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ پکڑے گئے، ان کی طرف سے بیانات اخبارات میں دے دیے گئے. تو میں نے وہاں لاہور میں بھی کہا کہ ہماری عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ انہی لوگوں نے گنجی کو قتل کیا. ہم لوگ ایسی کاروائیوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، میں نے باقاعدہ ملاقات میں غلام حیدر وانی سے بھی کہا تھا اور اخبارات میں بھی میرے بیانات چھپتے رہتے ہیں، کہ جب تک پاکستان میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپتا رہے گا اس وقت تک اس قسم کی کاروائیاں ہوتی رہیں گی. گنجی کا معاملہ ایسا ہے کہ گنجی نے ملتان میں جب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا 2 سال پہلے، ایک رسالہ لکھا تھا کہ جس میں لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. تو اگر کسی آدمی نے وہ رسالہ پڑھ کر گنجی کو اس وجہ سے قتل کر دیا ہو کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل باعث گنجی کا قتل تلاش کرنا چاہیے کہ گنجی کو قتل کس وجہ سے کیا جا سکتا ہے. وہ وجہ ختم کی جانی چاہیے کہ وہ قابل اعتراض لٹریچر بند کر دیا جائے
وہ صحابہ کے خلاف پروف بند کر دیے جائیں، صحابہ کو جو گالی دی جاتی ہے تحریر و تقریر میں وہ بند کر دی جائے، تو یہ قتل و غارت بند ہو سکتی ہے. تو یہ لکھا ہے کہ آپ پاکستان کی عدالت میں شیعہ کا کفر کیوں بیان نہیں کرتے؟ عدالت ہمیں بلائے، ہم بیان کریں گے. عدالت میں ہم کیسے خود جا کر بیان کریں شیعہ کا کفر؟ بھئی اسمبلی اس کو، یہ تو اسمبلی میں مولانا اسرار القاسمی صاحب تشریف لے گئے تھے، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں ایران کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور تیسرا جو اجلاس ہونا تھا اس میں ہم نے شیعہ کے بارے میں قرارداد پیش کرنی تھی، اور وہ بل ہم نے تیار کر لیا تھا، لیکن اللہ کو ایسے منظور نہیں تھا. اگر اللہ نے سپاہ صحابہ کو کوئی سیاسی قوت بخشی اور جنگ کے آئندہ انتخابات میں جو ہونے والا ہے سیاسی قوت بخشی، تو انشاءاللہ یہ معاملہ ضرور اسمبلی میں زیر بحث ہوگا. یہ ساجد نقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اخبار میں کہا کہ ہم صحابہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ کس صحابی کو دل جان سے مانتا ہے؟ شیعہ تکیہ کر کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خمینی نے تو ابو بکر کو کافر لکھا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، علی بھی تو صحابی ہے، حسین بھی صحابی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. تو یہ شیعہ کا تکیہ ہے. شیعہ اگر تکیہ کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے. شیعہ اگر تکیہ کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، وہ تو تکیہ تن کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، میں کیسے تسلیم کروں کہ وہ مانتا؟ اس لیے کہ شیعہ کی بنیادی جو کتاب ہے اصول کافی، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سارے کافر ہو گئے تھے، تو میں آج کے مراسیوں کی کیسے بات مانوں؟ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر عمر کافر تھے، ان کی کتاب کشف اسرار موجود ہے، تو خمینی کی کتاب میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا، کلینی کی کتاب میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا، تو جب کھلے عام ان کو کافر صحابہ کو لکھا گیا ہے، تو اب اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، تو اسے سب سے پہلے خمینی اور کلینی کو کافر کہنا چاہیے، اس کے بعد اس کے ایمان کا اعتبار ہو. بھائی مونڈکا جو اپنا یعنی ضلع مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے، وہاں قاری اللہ دتہ صاحب شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے مقدمے کا کیا بنا ہے. اس کے مقدمے کا وہاں سپاہ صحابہ کیس لڑ رہی ہے مظفر گڑھ میں، تفصیلات کو ان کو پتہ ہے.
ایک ضروری بات جو فاروقی صاحب کے اپنے موضوع کے بارے میں تھے وہ تو میں نے آپ ان کے ہاں پیش کر دی ہے، اور ان کا جواب بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے. باقی کچھ رکھے جو ان کے موضوع سے الگ تھلگ ہیں، وہ کچھ دوستوں نے موضوع سے ہٹانے کے لیے شاید کوشش کی ہے. اگر خلوص کے ساتھ سمجھنے کے لیے کوئی کوشش ہے ان کی، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے لیے میں حاضر ہوں، سارا دن یہاں پڑھائی ہوتی ہے، اور کل انشاءاللہ 3 بجے سے شام تک مولانا عبداللہ راشد صاحب وہ تشریف لائیں گے، ان کا موضوع بھی یہی ہے، اور وہ اپنے موضوع پر مفصل خطاب بھی فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات ضرور عرض کر دوں گا کہ جس دوست نے یہ رکا لکھا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ گدھے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میرا یہ چیلنج ہے ان تمام حضرات کی موجودگی میں کہ آپ کے یہ رکے اور یہ الفاظ میں نے محفوظ کر لیے ہیں، آپ کل مولانا کے اس خطاب میں اور اس آواز کے دوران میں اصل کتابیں لے آئیں، اور میرا 1,00,000 روپے کا آپ کو چیلنج ہے کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی اپنی کتاب سے یہ الفاظ آپ دکھلا دیں. یہ سب کی موجودگی میں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ 1,00,000 روپے انعام دوں گا، اور بھی اسی طریقے سے. اچھا، اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کل تشریف لے آئیں، ہم خوش آمدید کہیں گے، اور ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہوں گی. اسی طرح باقی کے جوابات بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے، فاروقی صاحب نے جانا ہے، بڑا ضروری کام ہے.